وصح اقرار الوکیل بالخصومت عند القاضی وعند غیره لا هذا عند ابی حنیفة ومحمد رحمهم اللہ وعند ابی یوسف رحمه اللہ یجوز وان کان عند غیر القاضی وعند ظفر وکذا عند شافعی رحمهم اللہ لا یجوز اصلا لانه مامور بالخصومت لا بالاقرار ولنا ان الخصومت يراد بها الجواب فتضمن الاقرار. صورت مسئلہ یہ مولانا، ایک شخص نے مثلا میرے اوپر دعویٰ کیا، بھائی کیا کیا؟ دعویٰ کیا میرے اوپر مال کا کہ آپ نے میرا 1,00,000 روپیہ دین دینا ہے، میں نے انکار کیا اور ایک شخص کو وکیل بالخصومت بنایا کہ تم کیا کرو، میری طرف سے خصومت کرو. تو یہ وکیل بالخصومت بنایا میں نے خصومت کے لیے، تو یہ جا کر انکار کرے گا بھائی، رد کرے گا کہ میں نے اس کے مدعی کے کوئی پیسے نہیں دینے. تو کیا اگر وہ اقرار کر لے تو وہ اقرار کر سکتا ہے، وہ معتبر ہے یا معتبر نہیں؟ کہتے ہیں بھائی اگر قاضی کے سامنے وہ اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں میرے موکل نے واقعی کیا ہے اس کے پیسے دینے ہیں، تو اس کا اقرار معتبر ہے امام طرفین کے نزدیک. اور اگر قاضی کے علاوہ عام لوگوں میں کہیں اقرار کر لیتا ہے تو وہ اقرار معتبر. صورت سمجھ میں آئی؟ تو وکیل بالخصومت کو وہ اقرار کر سکتا ہے، لیکن اس کا اقرار معتبر کب ہوگا؟ جب قاضی کے پاس ہو. اگر قاضی کے علاوہ کہیں اور پر کہیں اور اقرار کرتا ہے تو وہ معتبر نہیں. وصح اقرار الوکیل بالخصومت عند القاضی، اور صحیح ہے اقرار وکیل بالخصومت کا قاضی کے پاس. وعند غیره لا، اور قاضی کے علاوہ کے پاس لا، بھائی معتبر صحیح نہیں ہے اس کا اقرار. هذا عند ابی حنیفة ومحمد رحمهم اللہ، یہ طرفین رحمهم اللہ کے نزدیک ہے. وعند ابی یوسف رحمه اللہ یجوز وان کان عند غیر القاضی، امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے بھائی، چاہے قاضی کے سامنے اقرار کرے چاہے قاضی کے علاوہ کہیں اور کسی کے پاس اقرار کر دے تو وہ بھی صحیح، بھائی اس کو بھی پھر بینہ کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے، ثابت کیا جا سکتا ہے، معتبر ہے بھائی. وعند ظفر رحمہ اللہ وکذا عند الشافعی، امام ظفر اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک لا یجوز اصلا، سرے سے جائز ہی وکیل بالخصومت، بھائی وہ لا کے ساتھ جواب دے گا، نعم کے ساتھ وہ جواب اقرار نہیں کر سکتا. لأنه مامور بالخصومت لا بالاقرار، اس لیے کہ وہ مامور بالخصومت ہے، اس کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ خصومت کرنے کا، یعنی اس کو کہ قسم کو ہر چیز میں کیا کرو، رد کرتے رہو. لا بالاقرار، اقرار کا حکم اسے نہیں دیا گیا. ولنا، اور ہم جواب، ہماری دلیل یہ کہ ان الخصومت یراد بها الجواب، کہ خصومت سے کس کا ارادہ کیا جاتا ہے؟ جواب. میں نے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ اب میری طرف سے کیا کرو، خصومت کرو، یعنی میری طرف سے جواب دو اس کو، بھائی کیا کرو. تو جواب جیسے لا کے ساتھ ہو سکتا ہے، اسی طرح نام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. تو لہذا اس کے لیے جواب مراد ہے، فتضمن الاقرارات، وہ اقرار کو بھی متضمن ہے، وہ جواب بھائی شامل ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ کتوکیل رب المالک فی له بقبض ماله عن المقفول عنه. صورت مسئلہ یہ بھائی، صورت مسئلہ یہ، میں نے زید کو ایک گاڑی فروخت کی، اس نے اب گاڑی کے عوض میں مجھے 1,00,000 روپیہ دینا ہے، لیکن ابھی نہیں دے گا، مجھے 6 ماہ کے بعد دے گا بھائی. تو 6 ماہ کے بعد اس نے مجھے سمن دینے ہیں، اور اس کے سمن کے عوض پھر میں اس سے کیا لے لیتا ہوں، کوئی ضامن لے لیتا ہوں، کفیل لے لیتا ہوں کہ بھائی ضمانت دو مجھے کہ 6 ماہ بعد تم میرے پیسے دے دو گے. وہ ایک شخص کو لے آیا جس نے مجھے ضمانت دے دی کہ یہ کیا کرے گا، 6 ماہ بعد آپ کے پیسے ادا کر دے گا. اچھا اب بھائی جب وقت آیا میں کیا کرتا ہوں، میں اسی کفیل کو اپنا وکیل بنا دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اسی کفیل کو اپنا وکیل بنا کر بھیجتا ہوں کہ جاؤ بھائی وہ جس شخص نے میری گاڑی مجھ سے خریدی تھی جس کی طرف سے آپ نے ضمانت دی تھی، جاؤ اس مقتول عنہ سے کیا کرو، میرا مال وصول کر کے لے آؤ بھائی۔ تو کہتے ہیں بھائی یہ وکیل بنانا اس کفیل کو اسی مال کے لیے وصولی کے لیے جس کی اس نے کفالت دی تھی، ضمانت دی تھی، یہ توکیل درست نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کفیل کو کیا بنانا؟ وکیل بنانا اسی مال کو وصول کرنے کے لیے جس کی اس نے ضمانت دی تھی، یہ توکیل درست نہیں، یہ وکیل بنانا درست نہیں۔ کیوں نہیں درست بھائی؟ کہتے اس نے کہ وکیل اس کو کہتے ہیں جو غیر کے لیے کام کرے، اور یہاں تو وکیل اپنے لیے کام کر رہا ہے۔ وکیل بھائی جب آپ بناتے تو وہ اپنے لیے کام کرتا ہے یا آپ کے لیے کرتا ہے بھائی؟ وہ آپ کے لیے، غیر کے لیے کوئی کام کرتا ہے، لیکن یہاں وکیل، اگر ہم کفیل کو وکیل بنائے تو وہ تو اپنے لیے کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مقبول آئیں گے وہ مال ادا کر دے گا تو وکیل کا ذمہ کیا ہو جائے گا؟ ضمانت سے وہ بری ہو جائے گا، اس وہ تو لہٰذا تو وہ گویا اپنے لیے کام کر رہے، اپنے آپ کو کفالت سے بری کرنے کے لیے، تو یہ توقید درست نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اوپر آیا تھا وعندہ غیر ہی لا، باقیوں کا قاضی کے علاوہ کسی کے پاس اقرار کرتا ہے وکیل بالخصومت تو وہ صحیح نہیں، کا توکیل رب المال، جیسے کہ یہ توکیل صحیح نہیں، کا توکیل رب المال، جیسے کہ وکیل بنانا، کس نے وکیل بنانا، کس نے بنایا وکیل؟ رب المال نے۔ کس کو بنایا؟ کفیلہ، اپنے کفیل کو۔ کس چیز کا وکیل بنانا؟ بقبض مالہ، اپنے مال کے قبضے کا وکیل۔ کون سا مال؟ کس سے بھائی؟ عن المقفول عنہ، مقفول عنہ، جس کی طرف سے اس نے ضمانت دی تھی اس سے بھائی۔ ای کمال یصح توکیل رب المال کفیلہ، یعنی جیسے کہ صحیح نہیں ہے وکیل بنانا رب المال کا، کفیلہ اپنے کفیل کو، بقبض المقفول عن المقفول عنہ، کہ وہ قبضہ کرے کس پر بھائی؟ مقفول بھی بھائی، وہ مال جس کی اس نے کیا دی تھی ضمانت، اسی پر قبضہ کر لے، کس کس سے؟ مقفول عنہ سے لے کر بھائی۔ لئن الوکیل من یعمل لغیره، اس لیے کہ وکیل وہ شخص ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے اپنے علاوہ کے لیے، وہ ہونا یعمل لنفسه، اور وہاں تو وہ، یہاں پر تو وہ اپنے لیے عمل کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو کیا کر لے، کفالت سے بری کر لے۔ ومصدق الوکیل بقبض دینه ان کان غریما امر بدفع دینه الى الوکیل۔ صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی جو غائب ہے بھائی، کہیں اور ہے، مثلا مکہ میں ہے بھائی، یہاں پر ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا وکیل ہوں، وہ جو شخص مکہ گیا ہوا ہے میں اس کا تو وکیل ہے غائب، تو یہاں پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا وکیل ہوں، اور زید نے اس کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے بھائی، تو اس غائب نے مجھے اپنا وکیل بنایا ہے، اس 1,00,000 کی وصولی کے لیے لاؤ بھائی، اس کا 1,00,000 روپیہ مجھے دے دو۔ مدیون بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں واقعی یہ کیا ہے، اس غائب کا وکیل ہے، تو کہتے ہیں اب اس مدیون کو حکم دیا جائے گا کہ دین اس کے حوالے کر دو۔ جب وکیل نے دعویٰ کیا کہ وہ وکیل ہے غائب کا، اور مدیون نے کیا کر دی، اس کی تصدیق کر دی، تو اب مدیون کو کیا حکم دیا جائے گا کہ دین اس کے حوالے کر دو، چنانچہ وہ دین اس کے حوالے کر دے گا بھائی۔ پھر آ کر وہ غائب آیا مولانا، بعد میں حاضر آ گیا، آنے کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا وکیل نہیں تھا، میں نے تو اس کو وکیل نہیں بنایا، آپ نے اسے پیسے کیوں دیے؟ تو اب وہ جو مدیون تھا اس کو دوبارہ اسے پیسے دینے پڑیں گے، اسے کیا کرنا پڑے گا، دوبارہ اسے پیسے دینے پڑیں گے بھائی، دوبارہ اسے پیسے دینے پڑیں گے، دوبارہ اس اصیل کو وہ پیسے دے دے گا، وہ موکل کو پیسے دے دے گا۔ اچھا بھائی، وہ جو وکیل کو اس نے ادائیگی کر دی تھی، وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو اس کی اپنی غلطی ہے، اس نے خود کیا کیا تھا، اقرار کیا، اس کی تصدیق کی تھی کہ یہ اس کا وکیل ہے، تو پھر کیا کریں بھائی؟ کہتے ہیں بھائی اس وکیل پر یہ رجوع کرے گا لیکن زمان نہیں لے سکتا اس سے، ہاں اگر وہی مال اس کے پاس ابھی بھی باقی ہے تو اس سے لے لے، اگر سارا باقی ہے تو سارا لے لے، اگر آدھے سے زیادہ جتنا وہ خرچ کر چکا ہے وہ خرچ ہو گیا تو ماں بقیہ کو کیا کر لے، اس سے لے لے۔ زمان نہیں لے سکتا، چاہے وہ سارا خرچ کر چکا ہو چاہے کچھ خرچ کر چکا ہو، وکیل سے وہ زمان نہیں لے سکتا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ کیونکہ اس نے خود اقرار کیا، خود اس کی تصدیق کی تھی، یہ معنی ہے. وَمُصَدِّقُ الْوَكِيلِ، اور وکیل کی تصدیق کرنے والا کون سا وکیل؟ بِقَبْضِ دَيْنِهِ، جو اس کے دین پر قبضے کا وکیل ہے، اس کے دین پر قبضے کے وکیل کی تصدیق کرنے والا. اِن کَانَ غَرِيمًا، وہ تصدیق کرنے والا اگر کیا ہو؟ قرضدار ہو یعنی مدیون ہو. امیرا بدفع دینہ الی الوکیل، تو اس کو حکم دیا جائے گا دین حوالے کرنے کا کس کے؟ وکیل. بھئی اس نے تصدیق کر دی کہ یہ واقعی اس صاحب کا وکیل ہے، تو اس غریم کو کیا حکم دیا جائے گا کہ دین کس کے سپرد کر دو؟ اب وکیل کے سپرد کر دو. ایدار اجر دعویٰ کہ ایک آدمی نے کہا نہو وکیل الغائبی، کہ وہ کسی غائب کا وکیل ہے. بقبض دینہ من الغریمی، اس غائب کے دین پر قبضہ کرنے کا اس کے غریم سے، اس کے قرضدار سے. فصدقہ الغریم، تو قرضدار نے بھی اس کی تصدیق کر دی. امیرہ بھی تسلیم دین الی الوکیل، تو اس قرضدار کو مدیون کو حکم دیا جائے گا کہ وہ دین سپرد کر دے اس وکیل کے. ثم ان کذبہ الغائب، پھر اگر وہ غائب آیا اور اس نے تکذیب کر دی اس کی، بھائی کس کی؟ وکیل کی تکذیب کر دی. تو دفع الغریم الیہ ثانیاً، تو حوالے کرے گا غریم اس کے دین کو ثانیاً دوسری مرتبہ. ویرجع به علی الوکیل، اچھا بھائی وہ جو وکیل کو دے دیا تھا اس نے پہلے، کہتے ہیں وہ رجوع کر لے گا اس کے ساتھ. علی الوکیل کس پر؟ وکیل پر. کس چیز میں رجوع کرے گا؟ فی ما بقیہ، جو ما بقیہ ہو اس کے پاس، اس میں اگر سارا پڑا ہے تو سارا لے لے، اگر کچھ خرچ کر چکا ہے تو وہ ما بقیہ اس سے رجوع کر کے واپس لے لے. وفی ما زعلا، اور جتنا ضائع ہو چکا ہے اس میں رجوع نہیں کر سکتا. اچھا بھئی یہ غائب کو دوبارہ کیوں دے گا؟ وہ ایک دفعہ تو دے چکا ہے. کہتے ہیں لِأَنَّ غَرْضَهُ مِن دَفْعِهِ بَرَاعَتَ ذِمَّتِهِ، اس لیے کہ یہ جو غریم نے کی غرض کیا تھی، من دفعِهِ غرض کے دین کو جو اس نے وکیل کے حوالے کیا تھا، اس کی غرض کیا تھی؟ براءت ذمتہ، کہ اس کا ذمہ کیا ہو جائے؟ بری ہو جائے، یہ دین سے بری ہو جائے، فارغ ہو جائے، اس لیے اس نے وکیل کے حوالے پیسے کر دیے تھے. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ غَرْضُهُ، بس جب اس کی غرض حاصل نہ ہوئی، اس کا ذمہ بری ہوا؟ حاصل نے تو، موکل نے تو آ کر کیا کہہ دیا، میں نے تو اسے وکیل بنایا ہی نہیں، تو اس کا ذمہ، تو اس کی غرض حاصل نہ ہوئی، تو ينتقض الدفع، تو وہ جو حوالے اس نے کیا تھا وہ کیا ہو گئی؟ وہ ٹوٹ گئی، وہ ختم ہوئی مولانا. اما ان زاع لا یضمنہ، باقی اگر وہ مال ضائع ہو گیا ہے تو وکیل کو ضامن نہیں بنا سکتا، اسے ضمان نہیں لے سکتا. لینہ اعترف، اس لیے کہ اس نے خود اعتراف کیا تھا. انہ محق فی القبض، کہ وہ حق پر ہے قبضے میں. بھئی وہ کس پر ہے؟ حق پر ہے وہ قبضے میں، اس نے خود تصدیق کی تھی کہ یہ اس کا وکیل ہے. والاسترداد بہ اسہل من التضمین، اور اس سے واپس لے لینا، ما بقیہ کو اس سے واپس لے لینا اسہل، یہ زیادہ آسان ہے من التضمین، اس پر ضمان ضامن بنانے سے. سمجھ میں آیا؟ ایک صورت یہ ہے نا کہ ما بقیہ اس سے واپس لے لے، وکیل کو جو اس نے مال دیا تھا اس سے کیا کرے؟ ما بقیہ لے لے. ایک صورت یہ ہے کہ اس سے کیا لے لے؟ اسے ضمان لے بھئی کہ اس نے کیوں خرچ کیا. کہتے ہیں نہیں بھئی، اس نے خود چونکہ اعتراف کیا تھا کہ وہ حق پر ہے، وہ واقعی وکیل ہے اور مال لے رہا ہے، تو لہٰذا اب اس کو ضامن نہیں بنایا جائے گا، بلکہ جو ما بقیہ ہے اسے لے لیا جائے گا. تو اس سے واپس مال کو لے لینا یہ زیادہ آسان ہے اس کو ضامن بنا دینے سے. فَلَهُ وِلَایَتُ ذَلِكَ وَلَا وِلَایَتُ حَاذَا، تو اسے اس کی ولایت تو ہوگی، یعنی ما بقیہ کو واپس لینے کی ولایت تو ہوگی، لا وِلَایَتُ حَاذَا، لیکن اس چیز کی ولایت نہیں ہوگی، یعنی ضامن بنانے کی ولایت تو اسے ضمان نہیں لیں گے. صورت یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھئی؟ اِلَّا اِذَا كَانَ الزَّمِنَهُ عِنْدَ دَفْعِهِ اَوْ دَفْعَ إِلَيْهِ عَلَى الدِّعَائِهِ غَيْرَ مُصَدِّقٍ وَكَالَتَهُ. ہاں دو صورتوں میں زمان لے گا. بھئی ایک صورت میں تو زمان نہیں تھا، جب مدیون نے کیا کر دی تھی؟ وکیل کے تصدیق کر دی تھی. اب دو صورتوں میں زمان لے گا، کہ وکیل کو پیسے دیتے ہوئے اس نے وکیل سے ضمان بھی لے لیا ہو، اس سے ضمانت لے لی ہو، وکیل نے کہا بھائی میں اگر غائب نے آ کر میرے وکیل ہونے کا انکار کیا تو میں تمہیں یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا، تو وکیل نے ضمانت دے دی تھی، لہذا اس صورت میں اب وکیل پر کیا آئے گا؟ ضمان آئے گا، اس سے ضمان لے لے بھائی، ساری رقم واپس لے لے گا. ایک ایک یہ صورت کہ وکیل کو پیسے دیتے ہوئے اس سے ضمان بھی لیا تھا. دوسری صورت یہ کہ بغیر تصدیق کے اس کے مال حوالے کر دیا تھا، وکیل نے دعویٰ کیا تھا کہ میں کس کا وکیل ہوں، وہ جو غائب ہے مکہ کے اندر، اور اس نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ ہاں تم اس کے وکیل ہو، بلکہ ویسے ہی اس کے دعوے پر ہی مال اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا، تو اس صورت میں بھی ضمان لے گا مولانا، کیونکہ اس نے اس کی تصدیق نہیں کی. الا اذا كان ضمنه عند دفعه، مگر یہ کہ اس ضامن بنایا ہو اس وکیل کو، عند دفعه اس دین کے دیتے ہوئے، اور دفع الیہ یا حوالے کیا تھا مال اس وکیل کے، علی ادعائہ اس کے دعویٰ کرنے پر ہی مال حوالے کر دیا تھا، غیر مصدق اس حال میں کہ وہ اس کی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، وکالتہ اس کی وکالت، اس کی وکالت کی تصدیق کیے بغیر ہی اس نے اس کے دعوے پر مال حوالے کر دیا تھا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیان قال الوکیل، بائی طور کے وکیل نے یوں کہا، وکیل نے ضمانت دی تھی مال لیتے ہوئے، یوں کہا تھا، ان حضر الغائب، اگر وہ غائب آ گیا حاضر ہوا، وہ انکر توکیلا اور اس نے مجھے وکیل بنانے کا انکار کیا، فانی ضامن ھذا المال، تو میں اس مال کا ضامن ہوں. یہ ایک صورت. دوسری صورت کیا تھی؟ کہ اس کی تصدیق کیے بغیر ہی اس کے مال حوالے کر دیا تھا، وہ بتلا رہے ہیں. اویل غریم دفع الیہ، یا وہ قرضدار نے مال اس کے حوالے کر دیا تھا، بنا ان علی دعوی الوکیل، بنا پر کس کے؟ وکیل کے دعوے کے مال اس کے حوالے کر دیا تھا، من غیر ان یصدق وکالتہ، بغیر اس کے کہ تصدیق کرے اس کی وکالت کی. ففی ہاتین صورتین، ان دو صورتوں کے اندر، ان انکر الغائب، اگر غائب آ کر انکار کر دیتا ہے وکیل کا، فالغریم یضمن الوکیل، تو غریم کیا کرے گا، مدیون کیا کرے گا، ضامن بنائے گا کس کو، وکیل کو. کب؟ انتاع المال، اگر مال کیا ہو گیا ہو، ضائع ہو گیا ہو. وَإِن كَانَ مُودَعًا لَمْ يُؤْمَرْ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ، بھئی وَإِن كَانَ مُودَعًا، گزشتہ صفحے پر متن آیا تھا، اِن كَانَ غَرِيمًا، اس پر عطف ہے مولانا، تو عبارت یوں بن گئی، وَمُصَدِّقُ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ عَيْنِهِ، کر دین کی جگہ کیا ہو جائے گا، عینی ہی، انکانا مودعن، انکانا صورت مسئلہ اسی طرح ہے، بس اب مدیون کے بجائے مولانا امین کو بنا لیں بھئی، مودع جس کے وہ امانت رکھی جائے. میں نے ایک آدمی کے پاس اپنی امانت رکھوائی تھی، ایک گاڑی بھئی، اب یہ گاڑی اس پر دین نہیں ہے بلکہ اس کے پاس بطور امانت کے ہیں بھئی. میں چلا گیا مکہ، بعد میں ایک شخص آیا، میں غائب تھا، وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا وہ جو مکہ میں شخص ہے میں کیا ہوں، اس کا وکیل ہوں، لاؤ گاڑی میرے حوالے کر دو اس کی، اس نے مجھے بھیجا ہے اس گاڑی کی وصولی کے لیے. مودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اس نے بھی کیا کیا، تصدیق کر دی کہ ہاں یہ اسی کا وکیل ہے، امانت کی وصولی کے لیے آیا ہے. کہتے ہیں اب اس کو حکم نہیں کیا جائے گا کہ گاڑی کیا کرو اس کے حوالے کرو. دین میں حکم دیا جاتا تھا، جب وہ تصدیق کر لیتا تھا تو کیا حکم دیا جاتا تھا کہ دین اس کے حوالے، لیکن عین کے اندر اگر معین چیز ہے تو وہاں پر حوالے کرنے کا حکم نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کہتے ہیں اسے کہ دونوں میں فرق ہے، یہ عین یہ اس مودع کی ہے یا اس شخص کی ہے جو غائب ہے، یہ عین اس شخص کی ہے جو غائب ہے، لہذا غیر کے مال کے اندر اس کی تصدیق معتبر نہیں. اس نے تو تصدیق کر دی یہ اس کا مال ہے، لیکن یہ اس کا اپنا مال ہے کوئی، یہ گاڑی کے بارے میں اس نے کہا ہاں بھئی یہ وکیل کس نے بھیجا ہے، اسے غائب نے کس لیے بھیجا ہے، غائب نے وکیل کو کس لیے بھیجا ہے، مودع تصدیق کر رہا ہے، کہتا ہے بھئی غائب نے واقعی اس کو بھیجا ہے کس کے لیے، گاڑی کی وصولی کے لیے بھیجا ہے، تو یہ اپنے مال کے بارے میں اس کی تصدیق کر رہا ہے یا غیر کے مال کے بارے میں تصدیق کر رہا ہے؟ غیر کے مال کے بارے میں تصدیق کر رہا ہے، تو غیر کے مال کے بارے میں اس کی تصدیق کا کوئی اعتبار ہے. اور دین کے مسئلے میں جو وہ دے رہا تھا، تو بھائی اس صورت میں وہ دین بعینی ہی جو درہم و دنانیر تھے وہی دیے جاتے ہیں یا ان کا مثل دیا جاتا ہے؟ ان کا مثل دیا جاتا ہے. اور مثل اس دائن کے تھے یا مثل تو اس مدیون کے اپنے تھے؟ بھائی آپ کا میں نے کتنا دینا ہے؟ 1,00,000 روپیہ دینا ہے. میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، تو کیا یہ بیائی نہیں وہی آپ کے نوٹ ہیں یا یہ نوٹ میرے اپنے ہیں بھائی جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں؟ یہ میرے اپنے نوٹ ہیں، تو یہ اس کے مثل ہیں، اس لیے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو دین کے اندر مثل دیا جاتا ہے، اور مثل کا مالک کون ہوتا ہے؟ مدیون خود ہوتا ہے. تو جبکہ عین کے اندر مالک کون تھا؟ وہ غائب تھا، لیکن دین کے اندر مالک کون ہے؟ مدیون خود ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا یہ اس کا اپنا مال ہوا، تو اس کے اندر اس کی تصدیق تو معتبر، لیکن وہ جو ہے وہ غیر کا مال ہے، اس کے اندر اس کی تصدیق معتبر. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اچھی طرح کے نہیں آئی؟ بھائی یہ دیکھو، ایک میں مسئلے میں ہے دین، ایک مسئلے میں ہے عین. دین کا مالک کون ہے؟ دین کا مالک مدیون خود ہوتا ہے بھائی. وہ اپنی طرف سے بھائی اس جیسے درہم دے رہا ہے، ان کے مثل دے رہا ہے، بعین ہی وہ درہم. تو جب ان کا مثل دے رہا ہے تو اپنی جیب سے دے رہا ہے، تو جو اپنی جیب میں مال ہے وہ اس کا اپنا ہے. تو تصدیق دین کے اندر جو اس نے کی، وہ اپنے مال پر کی یا غیر کے مال پر کی؟ اپنے مال پر. لیکن عین کا مالک تو وہ غائب ہے، تو عین کے بارے میں اس کی تصدیق کا اعتبار نہیں، لیکن دین کے میں اس کی تصدیق کا یہ مانا. وہ انکان مودع، اور اگر وہ تصدیق کرنے والا مودع تھا، یعنی اس کے جس کے بعد امانت رکھوائی جائے وہ شخص تھا، لم یؤمر بدفعها الیہ، اس کو حکم نہیں دیا جائے گا اس ودیعت کو اس وکیل کے حوالے کرنے کا. انکان مصدق الوکیل مودع، اگر وکیل کی تصدیق کرنے والا مودع تھا، یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی جائے، لم یؤمر، اس کو حکم نہیں دیا جائے گا بدفع الودیعتی، ودیعت کے حوالے کرنے کا. دیکھا بدفعها، اوپر متن میں ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ شرح میں کیا بتلا دیا؟ ودیعت کو. تو اس کو حکم نہیں دیا جائے گا بدفع الودیعتی، اس ودیعت کے حوالے کرنے کا، الى مدعی الوکالتی، مدعی وکالت کے سپرد کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. لان تصدیقہ اقرار علی الغیر، اس لیے کہ یہاں پر جو تصدیق ہے اس کی، وہ اقرار کس پر ہے؟ غیر پر، غیر کے مال پر اقرار ہے. بخلاف الدینی، بخلاف کس کے؟ دین کا. فین دیون تقضی بھی امثالہا، اس لیے کہ دیون جو ہیں ان کو ادا کیا جاتا ہے ان کے مثلوں کے ساتھ بھائی، ان کے مثلوں کے ساتھ. والمثل ملک المدیونی، اور مثل تو ملک ہے کس کی؟ مدیون کی. تو وہاں اس کا اقرار معتبر، یہاں پر اقرار معتبر نہیں. ولو قال ترکہ المودع میراثا لی وصدقہ المودع امر بالدفع الیہ. اب یہی صورت ہے مولانا، تھوڑا سا فرق آ گیا. ایک شخص نے دوسرے پہ پاس کیا رکھوائی ہے؟ گاڑی امانت کے طور پر رکھوائی ہوئی ہے بھائی. بعد میں اس کا بیٹا آیا مولانا، اس نے کیا کہا دعویٰ؟ اس نے کہا بھائی کہ میں وہ جس نے امانت رکھوائی تھی اس کا بیٹا ہوں، اور وہ امانت رکھوانے والے یعنی میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے بھائی، اور یہ گاڑی انہوں نے بطور وراثت کے میرے لیے چھوڑی ہے بھائی، یہ گاڑی انہوں نے بطور وراثت کے میرے لیے، تو اب میرے حوالے کر دی جائے. اور موت تو یہ ہے مدعی، یہ کون کلام کر رہا ہے؟ مدعی. اور مودع بھائی جس کے بعد امانت رکھوائی گئی، وہ بھی تصدیق کرتا ہے اس کی کہ یہ واقعی کیا ہے، اس کا بیٹا ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے. تو اب اگر یہاں پر عین ہے لیکن مودع مر چکا ہے، مودع کیا ہے؟ مر چکا ہے، لہذا یہاں تو اب اس میں ملکیت کی اہلیت ہی نہ رہی. مردہ مالک بن سکتا ہے کسی چیز کا؟ نہیں تو اس میں جو مر چکا ہے اس میں ملکیت کی اہل نہیں تو یہ مال کس کا ہوا؟ اسے معلوم ہوا مدعی کا ہوا اور یہ مودع بھی کیا کر رہا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، لہذا یہاں پر اس چیز کو حوالے کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آگئے؟ وَلَوْ قَالَ اور اگر مدعی نے کہا ترکہ المودع میراثا لی کہ چھوڑا ہے اس عین کو مودع امانت رکھوانے والے نے میراثا لی میرے لئے بطور میراث کے چھوڑا ہے وَصَدَّقَهُ المودع اور اس کی تصدیق کس نے کر دی؟ مودع جس کے بعد امانت رکھوائی گئی تھی اس نے بھی تصدیق کر دی اُمِیرَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ تو اس کو اس کے حوالے کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ایتا دعویٰ کیا کسی شخص نے کہ ان المودع ماتا کہ مودع یعنی امانت رکھوانے والا مر چکا ہے وَتَرَقَ الْوَدِعَاتَ مِیرَاثًا لِي اور ودیعات کو اس نے میرے لئے بطور میراث کے چھوڑ دیا ہے وَصَدَّقَهُ الْمُودع اور تصدیق کر دی اس کے مودع نے اُمِیرَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ اس کو حکم دیا جائے گا اس کے حوالے کرنے کا۔ صورت سمجھ میں آگئی؟ اسی میں تیسری صورت بھائی، ایک شخص کے پاس دوسرے نے اپنی گاڑی بطور امانت کے رکھوائی، بطور اب ایک شخص آیا دعویٰ کیا اور آ کر کہتا ہے لو بھائی یہ گاڑی میرے حوالے کر دو، اس مودع کے پاس آیا جس کے بعد گاڑی رکھوائی گئی تھی، بھئی آپ گاڑی آپ کے کیوں حوالے کر دیں؟ کہتے ہیں بھئی مودع جس نے امانت رکھوائی تھی آپ کے پاس وہ اس گاڑی کو میرے ہاتھ بیچ چکا ہے، بھئی کیا کیا ہے؟ تو مدعی کا کلام کیا ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مودع اس گاڑی کو میرے ہاتھ بیچ چکا ہے لہذا اس گاڑی کو میرے حوالے کیا جائے، اور مودع جس کے بعد گاڑی رکھوائی گئی تھی اس نے بھی تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی مودع کیا کر چکا ہے اس گاڑی کو اس کے ہاتھ بیچ چکا ہے، تو کیا اس کو گاڑی حوالے کرنے کا حکم کیا جائے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھئی مودع ابھی بھی زندہ ہے، بھئی وراثت کے مسئلے میں تو مودع مر چکا تھا اس لئے ہم نے حکم دے دیا کہ وہ گاڑی کس کے حوالے کر دی جائے؟ وارث کے حوالے، لیکن یہاں پر مودع تو ابھی بھی زندہ ہے تو لہٰذا وہ گاڑی کا مالک وہ مودع ہے تو اس کا اقرار کا اعتبار نہیں بھئی، اس کے اقرار کا کیونکہ یہ اقرار ہوا علی مال غیر، وراثت میں بھی اقرار علی مال غیر تھا لیکن وہ غیر کیا تھا؟ مر چکا تھا، اس میں ملکیت کی اہلیت ہی نہیں رہی تھی تو وہ تو مال ہی کس کا بن چکا تھا؟ وارث کا، اور یہاں پر اس نے گاڑی اس کے بطور امانت کے رکھوائی ہے اور وہ ابھی بھی زندہ ہے، صرف شراء کا دعویٰ کیا ہے مدعی نے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس سے پوچھا جائے گا اور بغیر اس کی صرف تصدیق کرنے پر مال اس کے حوالے گاڑی اس کے حوالے نہیں کی جائے گی بھئی مدعی کے۔ وَلَوِ اِدَّعَ الشِّرَاءَ مِنْهُ اور اگر مدعی نے دعویٰ کر دیا خریدنے کا کس سے؟ مِنْهُ اَيْ مِنَ الْمُودِع امانت رکھوانے والے سے خریدنے کا دعویٰ کر دیا کہ یہ گاڑی میں اسے خرید چکا ہوں، لَمْ يُمَرْ بِدَفْعِ الْوَدِي اور اس نے بھی کیا کر دی؟ مودع نے بھی اس کی تصدیق کر دی تو لم یؤمر بدفع الودیعت تو اس کو مودع کو حکم نہیں دیا جائے گا ودیعت حوالے کرنے کا۔ ایدا دعویٰ کیا کسی شخص نے انہ اشترا من المودعی کہ اس نے خرید دیا ہے اس عین کو مودع سے وصدقہ المودع اور مودع نے بھی اس کی تصدیق کر دی لم یؤمر بدفع الودیعت الی المدعی تو مودع کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ ودیعت کو حوالے کر دیں مدعی کے لئن المدعی اقر بملک الغیری اس لئے کہ مدعی نے اقرار کیا ہے کس کا؟ غیر کی ملکیت کا۔ جی سمجھنا ہے کہ یہ کس کی گاڑی ہے؟ غیر کی گاڑی ہے لیکن میں نے خرید لی ہے والغیر اہل للملکی اور غیر کیا ہے وہ؟ مودع بھئی مودع کے لئے ملکیت کا اقرار کیا ہے اور وہ غیر کیا ہے؟ ملکیت کا اہل ہے کیوں؟ لِأَنَّهُ حَيٌّ کیونکہ وہ زندہ ہے اور زندہ شخص کسی چیز کا مالک بن سکتا ہے فَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْبَيْعِ عَلَى ذَلِكَ الْحَيِّ تو تصدیق نہیں کی جائے گی اس بیع کے دعویٰ میں اس زندہ کے خلاف بخلاف مسئلت الارثی بخلاف وراثت کے مسئلے میں لِأَنَّهُ مَتَّفَقَ عَلَى مَوْتِ الْمُودِعِ اس لئے کہ وہاں پر دونوں نے اتفاق کیا تھا مدعی نے بھی اور مودع نے بھی کس پر اتفاق کیا تھا؟ مودیا کی ایک موثر فکان ہذا اتفقا علی انہ ملک الوارثی، تو گویا ان دونوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ یہ کس کی ملکیت ہے؟ وارث کی. اور یہاں پر تو ایک کہہ رہا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، یہاں کس چیز کا اقرار ہے؟ شراء، یعنی ملک ہے غیر کی، لیکن میں نے اس سے خریدی. اور وہاں پر جس نے مدعی تھا دونوں اقرار کر رہے تھے کہ یہ اسی کا مال ہے، کیونکہ وراثت میں جب مورث مر گیا تو مالک کون؟ وارث. تو وارث کہہ رہے یہ میرا مال ہے، اور مدعا بھی کہہ رہے ہاں واقعی یہ اس کا مال ہے. تو یہ وہاں دونوں متفق تھے کہ یہ اسی شخص کا مال ہے. وَمَنْ وُكِّلَ بِقَبْضِ مَالٍ وَدَّعَ الْغَرِيمُ قَبْضَ دَائِنِهِ دَفَعَ إِلَيْهِ. صورت مسئلہ یہ، میں نے آپ کو وکیل بنا کر بھیجا کہ جاؤ بھائی زید نے میرا 1,00,000 روپیہ دین دینا ہے، وہ دین جا کر اس سے وصول کر لو. تو میں نے آپ کو مال پر قبضے کا وکیل بنا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر کیا کرو، زید سے میرا مال وصول کر لو. آپ گئے زید سے کہا لو بھائی وہ مال فلاں کا میرے حوالے کر دو، میں اس کا وکیل ہوں. تو زید جو مدیون تھا، جو غریم تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ بھائی آپ کا موکل وہ مال میرے سے وصول کر چکا ہے، جس کی وصولی کے لیے اس نے آپ کو بھیجا ہے وہ مال پہلے ہی میرے سے وصول کر چکا ہے. اچھا، تو کہتے ہیں اس صورت میں، اور اس کے پاس کوئی بینہ بھی نہیں ہے، غریم کے پاس مدیون کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مال حوالے، اور اس کے پاس کوئی بینہ بھی نہیں، تو کہتے ہیں اس صورت میں اسے حکم دیا جائے گا کہ مال کس کے حوالے کر دو؟ وکیل کے حوالے کر دو. صورت سمجھ میں آئی؟ مال وکیل کے حوالے کر دو. کہتے ہیں بھئی وکیل سے قسم لے لی جائے وہاں پر کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہارا موکل اس سے مال لے چکا ہے، یہ قسم اس سے اٹھوا لیں. کہتے ہیں نہیں بھئی، وکیل کیا ہے؟ موکل کا نائب ہے، اور قسم اصل موکل پر تو آیا کرتی ہے، نائب کیا ہے؟ دوسرے کی طرف سے قسم نہیں اٹھا سکتا. تو وکیل کو یہ قسم دینا درست نہیں کہ تم قسم اٹھاؤ کہ اس نے تمہیں مال، تمہیں علم نہیں ہے کہ مال تمہارے موکل وصول کر چکا ہے. تو پھر بھائی کیا کیا، کیا کیا جائے گا؟ مال کو وکیل کے حوالے. بھائی دیکھو نا بھائی، آپ مال وصول کرنے گئے، اس نے کیا دعویٰ کر دیا کہ مال تو تمہارا موکل میرے سے وصول کر چکا ہے، بینہ اس کے پاس کوئی نہیں، تو اس کو کیا حکم دیا جائے گا کہ مال کس کے حوالے کر دو؟ وکیل کے حوالے کر دو، اور وکیل سے قسم نہیں طلب کی جائے گی. اچھا ہاں، پھر جو جس کو جو موکل ہے اس کو طلب کیا جائے گا اور اس سے قسم لی جائے گی. بھائی کیا لی جائے گی؟ قسم لی جائے گی کہ تم نے کیا مال پہلے وصول کیا ہے یا وصول نہیں کیا. تو اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہو گئی، اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مال پہلے وصول کر چکا ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ تو دوسری دفعہ وکیل کو دینے کا ہم نے حکم دیا تھا. کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، وکیل کو اگر غلطی سے دینے کا حکم بھی دے دیا بھائی، خطا ظاہر ہو گئی، اور تو اب کیا کیا جائے؟ اسی وکیل کو دوبارہ بلا کر وہ مال اس سے واپس لے لیا جائے. تلافی ممکن ہے یہاں پر بھائی، اس لیے دینے کا حکم دیا. وَمَنْ وُكِّلَ بِقَبْضِ مَالٍ، اور وہ شخص جس کو وکیل بنایا گیا مال پر قبضے کا، وَدَّعَ الْغَرِيمُ، تو یہ مال وصول کرنے گیا تو دعویٰ کر دیا غریم نے، قرضدار نے، کیا دعویٰ کیا؟ قبضہ دائنی ہی، کہ اس کا دائن جو ہے وہ کیا کر چکا ہے؟ اس مال پر قبضہ کر چکا ہے. دَفَعَ إِلَيْهِ، تو یہ مال کیا کرے گا؟ اس کے وکیل کے حوالے کرے گا. اگرچہ اس نے دعویٰ کر دیا لیکن چونکہ اس کے بعد بینہ نہیں، تو کیا کرے گا؟ اب مال کس کے حوالے کر دے گا؟ وکیل کے حوالے کر دے گا. وَاسْتُحْلِفَ دَائِنُهُ عَلَىٰ قَبْضِهِ، اور قسم طلب کی جائے گی اس کے دائن سے، عَلَىٰ قَبْضِهِ، اس دین پر قبضے کی. دائن کون تھا؟ موکل. کون تھا؟ موکل سے قسم طلب کی جائے گی. تو کہتے ہیں استحلف دائنہ، قسم طلب کی جائے گی اس کے دائن سے، علی قبضہ، اس دین پر قبضے کی، لل وکیل، وکیل سے قسم طلب نہیں کی جائے گی، علی العلم، اس بات کے جاننے پر، کس بات کے جاننے پر، بقبض الموکل الدین، کہ موکل دین پر قبضہ کر چکا ہے، کیا کہ تم اس بات پر قسم کھاؤ کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ موکل دین پر قبضہ کر چکا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اجا الوکیل بقبض الدین من المدیون، آیا وکیل مولانا دین پر قبضے کا، من المدیون، کس سے؟ مدیون سے دین پر قبضے کے لیے. فدعا المدیون، دعویٰ کر دیا مدیون نے، ان الدائن قد قبض دینہ، کہ دائن جو ہے وہ تحقیق اپنے دین پر قبضہ کر چکا ہے، ولا بینۃ لہ، اور اس حال یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بینہ نہیں ہے. یؤمر بالدفع الی الوکیل، تو حکم دیا جائے گا مدیون کو مال حوالے کرنے کا وکیل کو. فاذا حضر الدائن، پھر اس کے بعد جب دائن حاضر ہو جائے، وانکر القبضہ، اور وہ کیا کرے، قبضے سے انکار کرے، یستحلف، تو اسے کیا طلب کی جائے گی، قسم طلب کی جائے گی. ولا یستحلف الوکیل، اور وکیل سے قسم طلب نہیں کی جائے گی، بانک ما تعلم ان الموکل قد قبض الدین، کہ تو قسم اٹھا کہ تو نہیں جانتا کہ موکل جو ہے وہ دین پر قبضہ کر چکا ہے. یہ قسم وکیل سے طلب کیوں؟ لان الوکیل نائب لہ، اس لیے کہ وکیل کیا ہے، دائن کا نائب ہے، اور قسم نائب پر کبھی بھی نہیں، دائن شخص کسی دوسرے کی طرف سے نائب ہو کر قسم اٹھا لے ایسا نہیں کر سکتا. اقول، علامہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں، انی دال مدیون، کہ اگر دعویٰ کر دیا مدیون نے، مدیون نے کیا دعویٰ کیا، بھائی اوپر کیا آیا متن میں کہ وکیل سے قسم نہیں لی جائے گی، صاحب شرح وقایا فرمانے لگے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ وکیل سے کیا کی جانی چاہیے، قسم لی جانی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ تو جب وہ قسم اٹھا لے گا تو اب مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کرتا ہے تو مال کی طلب بھی وہ نہیں کر سکتا. صورت سمجھ میں آئی؟ اقول، میں کہتا ہوں، انی دال مدیون، اگر مدیون نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ انک تعلم ان المؤکل، یہ دعویٰ کر دیا انک تعلم، کہ تو جانتا ہے، ان المؤکل قبض الدین، کہ موکل کیا ہے، دین پر قبضہ کر چکا ہے. دعویٰ یہ کون کر رہا ہے، مدیون وکیل کو کہہ رہا ہے، بھائی تم بھی جانتے ہو کہ دائن کیا کر چکا ہے، دین پر قبضہ کر چکا ہے. وانکر الوکیل العلم، اور وکیل نے اس جاننے سے، اس علم سے انکار کر دیا، اس چیز کے جاننے سے انکار کر دیا. یم بغی ان یستحلف، مناسب یہ ہے کہ اس کو، اس سے قسم طلب کی جائے. کیوں؟ لانہ دعا امرن، اس لیے کہ مدعی نے، مدیون نے دعویٰ کیا ہے ایسے امر کا، لو اقر به الوکیل، کہ جس کا وکیل اگر اقرار کر لے، یلزمہ، تو یہ امر کیا ہو جائے گا، اس پر لازم ہو جائے گا. ولم یبق له طلب الدین، اور باقی نہیں رہے گا اس وکیل کے لیے دین کا طلب کرنا، وکیل پھر دین کے طلب. بھائی مدیون نے کیا دعویٰ کیا کہ تو جانتا ہے کہ دائن کیا کر چکا ہے، میرے سے دین وصول کر چکا ہے، یہ ایسا امر ہے کہ وکیل اگر اس کا اقرار کر لے گا تو اس پر وہ امر لازم ہو جائے گا، اور اب اسے دین کے طلب کرنے کا حق نہیں رہے گا. تو لہذا یہ اس قسم کا معاملہ ہے. فَإِذَا أَنْكَرَهُ، پس اس چیز کا جب اس نے انکار کیا ہے، يُسْتَحْلَفُ، تو اس کو کیا دیں، اس سے طلب کی جانی چاہیے قسم. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی وَلَا يَرُدُّ الْوَكِيلُ بِعَيْبٍ قَبْلَ حَلْفِ الْمُشْتَرِي لَوْ قَالَ الْبَائِعُ رَضِيَهُ بِهِ. صورت مسئلہ یہ بھائی، بھائی میں نے گاڑی کسی سے خریدی تھی، گاڑی خریدنے کے بعد اب اس میں مجھے کسی عیب کا پتہ چلا، میں نے آپ کو وکیل بالرد بنایا بھائی کہ جاؤ اس مبیعے کو کیا کر دو، مشتری پر واپس، بائے پر واپس لوٹا دو، اس عیب کی وجہ سے، اس کے اندر یہ عیب موجود ہے. آپ وہ گاڑی لے گئے بھائی، آپ وہ گاڑی لے گئے اور بھائی کو کہا بھائی اس عیب کی وجہ سے یہ گاڑی اب واپس لو بھائی، آپ نے گاڑی بیچی تھی اس میں یہ عیب ہے بھائی۔ بھائی مشتری موکل جس نے بھیجا وہ وہاں پر موجود نہیں، اب بھائی کیا کہتا ہے؟ بھائی کہتا ہے بھائی یہ گاڑی خریدتے ہوئے یہ عیب اس نے دیکھا تھا اور وہ اس پر راضی تھا، یہ ایسا عیب نہیں ہے جو میں نے اسے بتلایا نہ ہو یا اس نے دیکھا نہ ہو، بلکہ اس عیب کے خریدنے اس عیب کے ساتھ گاڑی خریدنے پر راضی تھا، لہذا اس عیب کی وجہ سے اب وہ واپس نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی مثلا اس کے پاس بینہ نہیں ہے کہ یہ خریدتے ہوئے عیب پر راضی تھا، اس کی بینہ نہیں ہے، تو کیا پچھلے مسئلے میں بھی بینہ نہیں تھی اور اس نے دعویٰ کیا کیا تھا دین کے مسئلے میں کہ وہ میرے سے موصول اور بینہ نہیں تھی، تو ہم نے وکیل پر قسم نہیں ڈالی تھی بلکہ کیا حکم دیا تھا کہ مال وکیل کے حوالے کر دے، تو یہاں پر بھی بھائی اب اس کے بعد بینہ نہیں تو وکیل کو قسم تو نہیں دی جائے گی بھائی، تو پھر کیا اب مبیعہ واپس کر دیا جائے بھائی کو؟ کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں پر مبیعہ عیب کی وجہ سے بھائی کو واپس اس وقت تک واپس نہیں کریں گے جب تک کہ مشتری یعنی موکل خود حاضر ہو کر قسم نہ اٹھا لے کہ میں اس عیب پر راضی نہیں تھا، جب وہ قسم اٹھا لے گا پھر کیا کر دیا جائے گا مبیعہ کو؟ کہتے ہیں بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ وہاں پر آپ نے کہا تھا کہ وہ دین کس کے حوالے کر دو؟ وکیل کے حوالے کر دو، کوئی حرج نہیں، اور یہاں پر اب آپ کیا کہتے ہیں مبیعہ واپس کرنا ہی نہیں ہے جب تک کہ مشتری یعنی موکل آ کر قسم نہ اٹھا لے، بھائی ابھی واپس کر دو، آ کر وہ قسم سے اگر انکار کر دیتا ہے تو چیز اس کو واپس دے دو، اور اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو مسئلے کو اسی طرح برقرار۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی دونوں میں فرق ہے، وہاں پر تلافی ہو سکتی تھی، ایک چیز ہم نے وکیل کو دے دی ہے پتا چلا کہ یہ غلطی سے دی گئی ہے، پہلے بھی ادائیگی ہو چکی ہے دوبارہ یہ ادائیگی وکیل کو کی گئی ہے، لہذا وکیل کو بلایا جائے گا اور اس سے وہ مال واپس لے لیا جائے، لیکن یہاں تلافی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہاں پر اگر ہم حکم دے دیتے ہیں کہ وکیل کیا کر دے اب مبیعہ کو بائے پر واپس کر دے، تو یہ واپس کرنا یہ بے کو فسخ کرنا، یہ واپس کرنا کیا ہے؟ بے کو فسخ کرنا ہے، اور امام صاحب کے نزدیک بھائی قاضی جب ایک بات کا فیصلہ کر دے تو چاہے وہ کیا ہو درست نہ ہو پھر بھی فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہو جاتا ہے اور باطناً بھی، تو ظاہراً بھی بے فسخ ہو جائے گی اور باطناً بھی بے فسخ ہو جائے گی، تو بے فسخ ہو گئی والا نا، اب دوبارہ اس کی تلافی کی کوئی صورت ہے؟ دوبارہ اگر آ کر وہ قسم سے انکار بھی کر دے اب مبیعہ بائے سے لے کر مشتری یعنی موکل کے حوالے نہیں، کیوں؟ کیونکہ بے ہی فسخ ہو چکی، اس بات پر اب ہم مبیعہ بائے سے لے کر دوبارہ مشتری کے حوالے کریں تو یہاں تلافی کی ممکن ہی نہیں ہے بھائی، لہذا اس وجہ سے یہاں پر واپس کی واپسی کا حکم ہی نہیں دیں گے جب تک کہ مشتری آ کر قسم نہ اٹھا لے کہ میں کوئی اس عیب پر راضی نہیں تھا، جب وہ یہ قسم اٹھا لے گا تو آپ کیا کیا جائے گا بے کو فسخ کر کے مبیعہ لوٹا دیا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ولا يرد الوکیل بعیب، اور واپس نہیں کر سکتا وکیل بھائی بعیب کسی عیب کی وجہ سے قبل حلف المشتری، مشتری کے قسم اٹھانے سے پہلے واپس نہیں کر سکتا، لو قال البائع کب اگر بائع نے یوں کہا رضی ہوا بھی کہ مشتری کیا ہے اس پر راضی ہو چکا ہے، صورت بتلا رہے ہیں وکل المشتری رجلا، مشتری نے وکیل بنایا کسی آدمی کو برد المبیعی، یہ برد دن ہے با ہونی چاہیے بھائی، مشتری نے وکیل بنایا کسی آدمی کو برد المبیعی، کس بات پر بھائی؟ مبیعے کو واپس کرنے پر، بالعیب عیب کی وجہ سے، وغاب المشتری اور مشتری خود کیا ہوا غائب یعنی وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، فاراد الوکیل الرد، پس ارادہ کیا وکیل نے چیز کو لوٹانے کا، فقال البائع تو بائع کے پاس جب گیا تو بائع کہنے لگا رضی المشتری بالعیب کہ مشتری تو عیب پر راضی ہو چکا تھا، سمجھ میں ہے ضمیر کے مرجع بتلا دیے، متن میں کیا تھا راضیا ہوا بھی، معلوم ہوا ہوا ضمیر کس کو راجع ہے مشتری کو، اور بھی کہ ہاں ضمیر عیب کو بھائی، فقال البائع بائع کہتے ہیں رضی المشتری بالعیب مشتری تو عیب پر راضی تھا، فل وکیل لا یرد بالعیب, تو وکیل واپس نہیں کر سکتا عیب کی وجہ سے, حتی یحلف المشتری, یہاں تک کہ مشتری حاضر ہو کر قسم اٹھا لے کہ یہ قسم اٹھا لے کہ انہ لم یرض بالعیب, کہ وہ اس عیب پر راضی نہیں تھا. بھائی فرق کیا دونوں مسئلوں میں, اوپر دین کا مسئلے میں آپ نے پھر بھی واپس کروا دیا تھا, اور یہاں واپس کیا حکم ہے کہ واپس نہ کرے. والفرق بین هذه المسألة ومسألة الدين, اور اس مسئلے میں اور دین کے مسئلے میں فرق یہ ہے کہ ان التدارک ممکن فی مسألة الدین, کہ تلافی جو ہے وہ ممکن ہے دین کے مسئلے میں, باسترداد ما قبضه الوکیل, ساتھ واپس لوٹانے اس چیز کے جس پر وکیل نے قبضہ کیا تھا. بھئی تلافی دین میں ہو سکتی تھی, وکیل نے جس پر قبضہ کیا تھا وہ چیز اسے واپس لے کر کس کو دے دی جائے, جی مدیون کو واپس دے دی جائے. کب؟ اذا ظہر الخطا, جبکہ خطا ظاہر ہو جائے, عند نقول رب الدین, جبکہ رب الدین کیا کر دے, قسم اٹھانے سے انکار کر دے. جب خطا ظاہر ہو گئی, رب الدین نے قسم سے انکار کر دیا, تو معلوم ہوا جو اس کو مال دیا گیا تھا وہ غلط تھا دینا, تو پھر وکیل سے مال لے کر واپس دے دو اس کو. وہاں ہونا غیر ممکن ہے, لیکن یہاں پر تلافی ممکن نہیں. لئن القضاء بفسخ البيع يصح, اس لیے کہ قضاء بفسخ البيع وہ کیا ہوگی, صحیح ہے. وان ظهر الخطا, اگرچہ خطا ظاہر ہی کیوں نہ ہو جائے, یعنی قاضی ایک دفعہ فسخ بیع کا فیصلہ کر دے تو فسخ بیع ہو جائے گی, اگرچہ بعد میں خطا ہی ظاہر ہو جائے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک, لئن القضاء ينفذ ظاہرا وباطنا عنده, اس لیے کہ فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے ظاہرا بھی اور باطنا بھی امام صاحب کے نزدیک, جبکہ صاحبین کے نزدیک کیا مسئلہ تھا, ظاہرا تو نافذ ہوگا باطنا نافذ, یعنی عند الناس بھی نافذ امام صاحب کے نزدیک, بھائی عند الناس بھی نافذ ہو گیا, عند اللہ بھی نافذ ہو گیا, جبکہ صاحبین کے نزدیک عند الناس تو ظاہر نافذ ہوا ہے, عند اللہ نافذ نہیں. تو جب نافذ ہو جائے گا تو بیع فسخ ہوئی, جب بیع فسخ ہو گئی فلا یستخلف المشتری بعد ذالک, تو اس کے بعد مشتری کو قسم دوبارہ نہیں, کیونکہ اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں بھائی, کیونکہ بیع فسخ ہو چکی ہے, اب چیز واپس نہیں کی جا سکتی. وَأَمَّا عِنْدَهُمَا, اور باقی صاحبین جو ہیں ان کے نزدیک, فَقَدْ قَالُوا, وہ فرماتے ہیں, یجب ان یرد بالعیب, کہ یہاں پر بھی کیا کیا جائے, واجب ہے چیز کو عیب کی وجہ سے, بھئی اوپر کیا تھا, دائن موجود نہیں تھا اور مدیون نے کیا کی تھی, دعویٰ کیا تھا لیکن اس کے پاس بینہ نہیں تھی, تو کیا حکم دیا تھا ہم نے کہ مال کس کے حوالے کر دے, وکیل کے. تو یہاں پر بھی مشتری اب خود حاضر نہیں ہے اور مدعی کے پاس بینہ نہیں, تو کیا کیا جائے گا فیصلہ, کہ یہ مبیعہ عیب کی وجہ سے بائے کو واپس لوٹا دے, قاضی فیصلہ کر دے بھائی بائے کو فسخ کر دے اور مبیعہ کس کے سپرد کر دے واپس, پھر بعد میں اب مشتری کو طلب کیا جائے گا, بات ابھی ختم نہیں ہوئی مولانا, اس کو طلب کر کے اب اس سے کیا طلب کی جائے گی, قسم. اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے پھر تو بات ٹھیک, اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو قاضی اپنے پچھلے فیصلے کو منسوخ کر دے, باطل کر دے, اور پھر وہ مبیعہ بائے سے لے کر کس کے حوالے کر دے, مجھے معلوم ہو اس نے صحیح واپس نہیں لوٹایا بھائی, درست نہیں تھا اس کا لوٹانا, تو واپس اس کو کر دے بھائی, تو ان کے نزدیک قاضی اپنے فیصلے کو باطل کر سکتا ہے, کیونکہ ظاہراً نافذ ہوا تھا باطناً نافذ ہی نہیں ہوا. فقد قالوا, صاحبین فرماتے ہیں, یجب ان یرد, کہ واجب ہے کہ اس چیز کو, جی صاحبین کے نزدیک, فقد قالوا, تو تحقیق والا فقہا فرماتے ہیں صاحبین کے نزدیک مسئلہ یوں ہے کہ یجب ان یرد, واجب ہے ان یرد بالعیب, کہ اس چیز کو واپس کیا جائے, کس کی وجہ سے, عیب کی وجہ سے, کما بھی مسئلہ تھی دین, جیسے کہ دین کے مسئلے میں تھا, لئن تدارک ممکن عندہما, اس لیے کہ یہاں پر بھی تلافی ممکن ہے صاحبین کے نزدیک, بھی بطلان القضائی, قضا کے بطلان کے ساتھ, کہ پہلے فیصلے کو قاضی کیا کر دے, باطل کر دے, تو تلافی ہو جائے گی. وقد قیل, اور تحقیق کہا گیا ہے, الاصح عند ابی یوسف, کے اصح کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اصح یہ ہے, کہ ان یؤخر الرد فی الفصلین, کہ رد کو مؤخر کر دیا جائے دونوں فصلوں میں. دین میں ہم نے کیا حکم دیا تھا؟ وکیل کو دے دیا جائے اور صاحبین کے نزدیک جی وہاں صاحبین کے نزدیک بھی یہی تھا, اور یہاں پر صاحبین کے نزدیک یہاں پر بھی کیا کر دیا جائے گا؟ دے دیا جائے. وہاں پر بھی رد وہ دین کس کے حوالے کر دے؟ وکیل کے حوالے کر دے. اور یہاں پر بھی مبیعہ کس کے حوالے کر دیا جائے؟ بائے کے حوالے کر دیا جائے. لیکن امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اصح یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں رد نہ کیا جائے, رد کو مؤخر کر دو الا یستحلفا, یہاں تک کہ اس دائن سے یا مشتری سے کیا طلب کر لی جائے؟ قسم. بھائی وہ اگر قسم اٹھائے گا یا قسم سے انکار کرتا ہے تو پھر فیصلہ کیا جائے, اس سے پہلے ادائیگی کا حکم نہ دیا جائے. وَمَن دَفَعَ إِلَىٰ آخَرَ عَشْرَةً بھائی صورت مسئلہ یہ, بھائی میں سفر پر جا رہا تھا, میں نے آپ کو بھائی 10,000 روپے دیے کہ لو بھائی یہ میرے گھر والوں پر خرچ کرنا جب تک میں آ نہ جاؤں, بھائی ان کو ضروریات ضرورت کی چیزیں بازار کر سے خرید کر دیتے رہنا بھائی. تو آپ ہوئے وکیل بھائی, وکیل بالانفاق بھائی, وکیل بال خرچ کرنے کے وکیل ہیں بھائی. اچھا آپ نے کیا کیا, وہ 10,000 تو آپ کے پاس پڑے تھے, آپ اپنی جیب سے خرچ کرتے رہے, 10,000 پورا خرچ کر دیا, تو کیا آپ نے اپنی جیب سے 10,000 خرچ کیے, اب وہ جو 10,000 میرے آپ کے پاس پڑے ہیں کیا وہ اب آپ کے ہو گئے, عوض ہو گئے یا عوض نہیں ہوئے؟ کہتے ہیں بھائی یہ وہ عوض ہو گئے, آپ نے جو خرچ کیے ان 10,000 کے عوض میں اب وہ 10,000 کس کے ہو گئے؟ آپ کے ہو گئے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَمَن دَفَعَ إِلَىٰ آخَرَ اور جس نے حوالے کیے دوسرے شخص کے, عَشْرَةً 10 دراہم, لِيُنْفِقَهَا عَلَىٰ أَهْلِهِ تاکہ وہ خرچ کرے اس دینے والے کے گھر والوں پر, فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمْ عَشْرَةً تو اس وکیل نے خرچ کیے ان پر 10, بھائی ایسے 10 عَشْرَةً لَهُ, ایسے 10 خرچ کیے جو لَهُ کس کے تھے؟ وکیل کے اپنے تھے, موکل نے جو پیسے دیے تھے وہ خرچ نہیں کیے بلکہ اپنی جیب سے اتنے ہی خرچ کیے. فہیا بہا تو یہ جو 10 ہیں, تو یہ جو اس کے پاس 10 پڑے ہیں یہ اس خرچ والے 10 کے عوض ہو جائیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ فہیا بہا تو یہ ان کے عوض میں ہو جائیں گے, تو یہ 10 اس 10 کے عوض میں ہو جائیں گے. قیل ہذا استحسان, کہا گیا ہے یہ استحسان ہے. وفی القیاس یصیر متبرعا بھائی, اور قیاس کے اندر وہ متبرع ہو جائے گا بھائی. قیاس کے متبرع کا معنی ثواب کے لیے کوئی کام کرنا بھائی, بھائی جب میں نے جو 10,000 دیے تھے وہ آپ نے خرچ نہیں کیے تو قیاس کے مطابق یہ اس کا عوض نہیں ہونے چاہیے. میں نے تو آپ کو دیے تھے 10,000, آپ نے وہ میرے 10,000 خرچ نہیں کیے, یہ اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں آپ اور میں نے آپ کو اپنی جیب سے خرچ کرنے کا نہیں, میں نے تو آپ کو اپنے الگ پیسے دیے, تو یہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں گویا اپنی طرف سے کر رہے ہیں بطور ثواب کے, تو یہ 10 آپ کے خرچ ہو گئے اور وہ 10,000 اب بھی میرا ہی ہے. وفی القیاس تو یہ قیاس ہے, وفی القیاس یسیر متبرع بھی انفاق ما ہوا ملکہ, اور قیاس میں وہ متبرع ہو جائے گا, قیاس کے اعتبار سے متبرع ہوگا بھی انفاق ما ہوا ملکہ بوجہ خرچ کرنے اس چیز کو جو اس کی اپنی ملکیت, اپنی ملکیت اس نے خرچ کیا تو یہ متبرع ہے, لیکن استحسان میں یہ 10 اس 10 کے عوض ہو جائیں گے. اور وجہ الاستحسان, استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان الوکیل بالانفاق وکیل بالشراء, اس لیے کہ وکیل بالانفاق جو ہے دراصل وہ وکیل بالشراء ہے, اور وکیل بالشراء جب اپنی جیب سے خرچ کر دیتا ہے تو موکل پر کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے, تو یہاں پر بھی اس کے سامان اس کے دیے ہوئے پیسوں میں رجوع کر سکتا ہے. والحکم فیہ ما ذکرنا, حکم وکیل بالشراء کے اندر وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا, یہی بات کہ وکیل بالشراء کیا کر سکتا ہے؟ موکل پر رجوع کر سکتا ہے, تو یہاں بھی اس کے پیسوں میں رجوع کر کے اسے لے لے گا اس کے بدل میں. باب عزل الوکیل، یہ باب ہے وکیل کو معزول کر دینے کے بیان میں۔ بھئی آپ نے ایک شخص کو وکیل بنایا تو کیا آپ اس کو معزول کر سکتے ہیں یا معزول نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں بھئی آپ کی مرضی ہے، آپ نے وکیل بنایا تھا ایک مسئلے میں، آپ اس کے مسئلے سے پہلے پہلے کیا کر دیتے ہیں اس کو، میں نے آپ کو بھیجا کہ جاؤ بھئی میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ، ابھی آپ نے گاڑی خریدی نہیں تھی، میں نے پہلے ہی آپ کو معزول کر دیا، تو میرا یہ معزول کرنا صحیح ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وکیل کو بھی اس کا علم ہو، آپ کے جانتے ہو، آپ کے سامنے میں کیا کروں آپ کو معزول کروں یا آپ کو اطلاع پہنچا دوں کہ میں نے آپ کو معزول کر دیا۔ اگر آپ کو اطلاع نہیں پہنچی اور آپ نے گاڑی خرید لی تو وہ کس کی طرف سے شمار ہوگی؟ وکیل ہی کی طرف سے شمار ہوگی۔ للموکل عزل وکیلہ، موکل کو حق حاصل ہے اپنے وکیل کو معزول کر دینے کا، ووقف علی علمہ، اور یہ معزول کرنا موقوف ہے۔ وقف کی ضمیر کس کو راجع ہے؟ عزل کو، یہ عزل یہ معزول کرنا موقوف ہے، علی علمہ اے علی علم الوکیل، کس کے علم پر؟ وکیل جان کو پتہ لگے گا تو وہ معزول ہوگا ورنہ نہیں۔ وتبطل الوکالت بموت احدہما، اور وکالت باطل ہو جاتی ہے دونوں میں سے کسی ایک کی موت کی وجہ سے بھی، یہ وکیل یا موکل میں سے کوئی ایک مر جائے وکالت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل۔ اسی طرح وجنون ہی مطبقا، وکالت باطل ہو جاتی ہے ان دونوں، جنون ہی اے جنون احدہما، ضمیر کس کو راجع؟ احدہما کو، بھائی ان دونوں میں سے کسی ایک کے مجنون ہو جانے سے کی وجہ سے بھی، مطبقا اس حال میں کہ وہ جنون کس قسم کا ہو؟ مطبق ہو، یعنی دائمی ہو، جدا ہونے والا نہ ہو، مطبق معنی دائمی، جو جدا نہ ہو، مکمل جنون مراد ہے، مکمل جنون۔ بھئی ایک آدمی ہے اس کو جنون کا ویسے دورہ پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور ایک آدمی ہے مکمل مجنون ہو جاتا ہے، یعنی سارے 24 گھنٹے گزر گئے وہ مکمل کس حالت میں ہے؟ جنون کی حالت میں، یا پورا مہینہ گزر گیا وہ کس حالت میں ہے؟ جنون، یا پورا سال گزر گیا وہ کس حالت میں ہے؟ جنون۔ تو یہ تین قول ہیں مولانا، جنون مطبق کسے کہتے ہیں؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں پورا مہینہ جنون رہے، یہ کیا ہے؟ جنون مطبق ہے۔ امام صاحب کے نزدیک بھائی یوم اور لیل کا اکثر حصہ اس پر جنون رہے تو یہ کیا ہے؟ جنون مطبق ہے۔ اور امام محمد یوم اور لیل کا اکثر حصہ نہیں، یوم اور لیل سے جو زیادہ ہو جائے، ایک دن رات سے زیادہ ہو جائے، یہ جنون مطبق ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جنون مطبق کتنا ہے؟ ایک سال ہے بھائی۔ تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے مجنون ہو جانے سے اس حال میں کہ وہ جنون کس قسم کا ہو؟ مطبق ہو، تو اس صورت میں بھی وکالت باطل ہو جائے گی، چاہے وکیل جو مجنون ہو جائے چاہے موکل۔ اب بھائی جنون مطبق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جنون المطبق شہر عند ابی یوسف رحمہ اللہ، جنون مطبق جو ہے وہ ایک ماہ ہے، کس کے نزدیک؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک۔ کیوں؟ ایک شہ ماہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ سے روزے رمضان پورے ماہ رمضان کے کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ سے ساقط ہو سکتے ہیں بھائی۔ وعنہ، اور امام صاحب سے روایت یہ ہے کہ انہ اکثر من یوم و لیلتین، کہ جنون مطبق وہ ہے جو ایک دن اور رات سے زیادہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے 5 نمازیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ساقط ہو جاتی ہیں۔ وعند محمد رحمہ اللہ حول، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جنون مطبق کیا ہے؟ ایک سال ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ساری عبادتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ساقط ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ زکات کی ادائیگی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں فقدر بہ احتیاطاً، تو مقدر کیا جائے گا اس کو اس حول کے ساتھ احتیاطاً۔ بھائی احتیاطاً کس کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا جائے گا؟ کس کے ساتھ مقرر کیا جائے گا؟ سال والی مقدار۔ بھائی احتیاط اس میں ہے، احتیاط کیا ہے؟ اس میں ہے۔ لیکن کہتے ہیں فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ ایک ماہ جنون رہے تو یہ کیا ہے؟ جنون مطبق ہے، کیونکہ ایک دن والا قول وہ قلیل ہے، ایک سال والا وہ کثیر ہے، اور مہینے والا قول متوسط۔ ولحاق ہی، اس کا عطف بھی جنون ہی پر ہے بھائی۔ اے وتبطل الوکالت بلحاقہ، اور وکالت باطل ہو جائے گی بوجہ مل جانے کے، ہاں ضمیر راجع ہے احدہما کو، ان دونوں میں سے کسی وکیل یا موکل میں سے کوئی ایک مل گیا، کس بدار الحربی، کس کے ساتھ بھائی؟ دار الحرب کے ساتھ، یعنی دار الحرب چلا گیا مرتدن، اس حال میں کہ وہ کیا تھا، یعنی وکیل یا موکل میں سے کوئی مرتد ہو کر دار الحرب چلا جائے تو اس صورت میں بھی وکالت کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. وَقَذَا بِعِجْزِ مُؤَقِّلِهِ مُقَاتَبًا، اسی طرح وکالت باطل ہو جائے گی بِعِجْزِ مُؤَقِّلِهِ، جبکہ وکیل کا موکل کیا ہو جائے، عاجز ہو جائے اس حال میں کہ مقاتبًا. وہ دیکھو بھئے، ایک مقاتب تھا، مقاتب کسے کہتے ہیں جسے آقا نے کیا کہا، اتنا مال لیا ہو تو تم آزاد. اس مقاتب نے، وہ مقاتب آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے بھئی، سارے معاملات کرتا ہے، آقا اس سے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا، وہ جائے گا مال کما کر لائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. اس مقاتب نے بھئی یہ جو پیسے کٹھے کر رہا ہے اپنے لیے آزادی کے لیے، اس نے ایک وکیل کو بنایا تھا، اور آپ نے پڑھا ہے اگر مقاتب عجز کا اظہار کر دے، آقا سے کہہ دے نہیں بھائی میں اتنے پیسے نہیں لا سکتا، میں نے بڑی کوشش کی کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی، بس مولانا کتابت ختم ہوئی، اب وہ پھر عام غلام بن گیا، آقا اس سے کیا کرے گا، خدمت وغیرہ لے گا. تو مقاتب نے ایک شخص کو وکیل بنایا تھا یہ بیع و شراء وغیرہ کسی بھی مسئلے کے اندر، اور پھر مقاتب نے عجز کا اظہار کر دیا، جب عجز کا اظہار کیا تو کتابت ختم، جب کتابت ختم ہو گئی تو اس پہ اس نے جو وکیل بنایا تھا اس کی وکالت بھی ختم ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ معنی ہے وَقَذَا بِعِجْزِ مُؤَقِّلِهِ، اور اسی طرح وکیل کے موکل کے عاجز آ جانے کی وجہ سے اس حال میں کہ وہ کیا تھا، مقاتب تھا. وَحِجْرِهِ، اور اسی طرح موکل کے مہجور ہو جانے کی وجہ سے مازون، اس حال میں کہ وہ کیا تھا، مازون، وکالت باطل ہو جائے گی. کیسے بھئی؟ دیکھو بھئی میرا ایک غلام تھا، میں نے اس کو اجازت دے دی تجارت کی، تو وہ مازون ہوا بھئی، عبد مازون، تو عبد مازون تو آپ کو پتہ ہے بیع و شراء وغیرہ سارے معاملات کر سکتا ہے، اس عبد مازون نے آگے کسی کو اپنا وکیل بنایا، لیکن بعد میں نے اس کا اذن ختم کر دیا، کیا کیا، اذن ختم کر دیا، تو یہ پھر یہ عام غلام بن گیا، عبد مہجور بن گیا. جب یہ عبد مازون نہ رہا بھئی، اذن ختم ہوا، تو آپ وہ جو اس نے وکیل بنایا تھا اس کی وکالت بھی کیا ہو جائے گی، باطل. یہ معنی ہے بِحِجْرِهِ مُوَقِّلِهِ، حاضر امیر موکل کو راجع ہے کہ موکل کیا ہو جائے، مہجور ہو جائے، مازون، اس حال میں کہ وہ کیا تھا، مازون تھا. وَافْتِرَاقِ الشَّرِيكَيْنِ، اور اسی طرح بھئی وکالت باطل ہو جائے گی دو شریکوں کے جدا ہو جانے سے، بھئی میں اور زید شریک تھے، ہم دونوں مل کر ایک کاروبار کر رہے ہیں بھئی، میں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا مال شرکت کے اندر کے، بھئی تم بھی وکیل ہو، اس مال کے لیے کیا کر سکتے ہو، بیع و شراء کر سکتے ہو. تو پھر بعد میں میرا اور زید کا جھگڑا آیا، ہم دونوں نے کیا کیا، شرکت ختم کر دی. تو شرکت جب ختم کی تو وہ وکالت بھی خود بخود کیا ہو جائے گی، ختم. کیوں؟ کیونکہ وہ وکیل تھا کس چیز میں، مال شرکت میں، تو جب وکالت شرکت ختم ہوئی تو مال شرکت بھی باقی نہ رہا. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ یہ معنی ہے وافتراق الشریکین، اور دونوں شریکوں کے جدا ہو جانے سے بھی وکالت باطل ہوگی. آئی صورت مسئلہ یہ، آئی احد الشریکین، دو شریکوں میں سے ایک نے وکالا ثالثا، وکیل بنایا تیسرے آدمی کو، فی تصرف، کس کے اندر، فی تصرف کے اندر، اور تصرف کس چیز میں ہے، فی مال شرکت، مال شرکت میں تصرف کے اندر وکیل بنایا تیسرے کو، فافترقا، پھر دونوں شریک آپس میں جدا ہو گئے، تبطل الوکالہ، تو وکالت کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. بھئی یہ جو تین صورتیں ہیں، باقی تو بتایا تھا، یہ جو تین صورتیں ہیں ان کے اندر بھئی، یہ جو مکاتب، مازون اور شریکین کے اندر وکالت باطل ہوتی تھی، اس کے اندر وکیل کو چاہے پتہ بھی نہ ہو پھر بھی وکالت کیا ہو جائے گی، بھئی مکاتب نے کسی کو وکیل بنایا تھا اور پھر خود عجز کا اظہار کر دیا، خود بخود وکیل کیا ہو جائے گا، مازون، چاہے اسے علم ہی نہ ہو. مازون نے کسی کو وکیل بنایا تھا، آقا نے اس کو مہجور کر دیا، خود بخود وکالت کیا ہو جائے گی، ختم، اگر یہ وکیل کو پتہ ہی نہیں. دو شریکوں میں سے ایک نے تیسرے کو وکیل بنایا تھا، دونوں جدا ہو گئے، جدا ہوتے ہی فوراً وکالت کیا ہو جائے گی، اگرچہ وکیل کو پتہ ہی نہ ہو. یہ معنی ہے وَإِن لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَكِيلُهُمْ، اگرچہ اس چیز کا علم نہ ہو وکیل کو بھئی، اس چیز کا علم نہ ہو ان تینوں میں سے کسی کا. وہی وہی وکیل ہوں کون, کن کا وکیل؟ اے وکیل المکاتب والمازون واحد الشریکین, مکاتب اور مازون اور دو شریکوں میں سے ایک کا وکیل. اگر کہ اسے علم نہ ہو پھر بھی ختم. وبتصرف الموکل فیما وکل به, اور اسی طرح موکل کے تصرف کر دینے سے, فیما اس چیز کے اندر, وکل به جس کا اس کو وکیل بنایا گیا تھا, اس صورت میں بھی وکالت ختم. دیکھو بھائی میں نے آپ کو بھیجا, آپ کو وکیل بنایا کہ بھائی میری یہ گاڑی بیچ دو. ابھی آپ نے گاڑی نہیں بیچی تھی کہ میں نے خود گاڑی بیچ دی, تو جس چیز کا وکیل بنایا تھا وہ تصرف وکیل نے خود کر لیا, تو اس صورت میں بھی وکالت کیا ہو جائے گی؟ ختم بھائی. وہ بھی تصرف الموکل, اور موکل کے تصرف کر دینے کی وجہ سے, فیما اس چیز کے اندر, وہ قلعہ بھی ہی جس کا اس کو وکیل بنایا گیا تھا. سواؤن بھائی, چاہے وہ محل اب بھی باقی ہو, چاہے وہ محل ہی باقی. بھائی اگر گاڑی میں نے خود بیچ دی تو اب تو محل ہی باقی نہیں, گاڑی کا مالک تو کوئی اور بن گیا, کس چیز کو بیچیں گے؟ یا والا نا, محل اب بھی باقی ہو, مثلا ایک آدمی نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ فلاں عورت سے جاؤ میرا کیا کر دو, نکاح کروا دو. ابھی اس نے جا کر نکاح نہیں کروایا تھا کہ موکل نے خود ہی جا کر کیا کر دیا, اس سے نکاح کر دیا. بھائی نکاح کر دیا, سمجھ میں آیا؟ تو آپ بھائی آپ بعد میں کیا ہوتا ہے, اب بعد میں موکل اس کو طلاق دے دیتا ہے اور اس عورت سے جدا ہو گیا, تو اب بھی محل تو اب بھی باقی ہے, تو کیا وکیل اب جا کر نکاح کروا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, نکاح تو محل چاہے باقی ہو چاہے محل باقی نہ ہو, دونوں صورتوں میں جب موکل خود تصرف کر رہے تو وکیل کو اب وکالت اس کی ختم. تو یہ معنی سوا ان لم یبقا محلا للتصرف, برابر ہے کہ وہ محل تصرف کے لیے باقی ہی نہ رہے. کما اذا وکلہ بالاعطاء, کی جیسے کہ وکیل بنایا ہو کسی کو آزاد کرنے کا, فاعتق, پھر آقا موکل نے خود کیا کر دیا, اسے آزاد کر دیا, تو اب محل ہی نہیں, وہ تصرف کے لیے محل ہی باقی نہیں رہا, کس کو آزاد کرے, وہ تو پہلے آزاد ہو چکا. او بقی محلا, یا محل باقی ہو, کما لو وکلہ, جیسے کس نے کیا کیا, کسی کو وکیل بنایا بھی, نکاح امراتین, کسی عورت سے نکاح کا, فنکح الموکل, پھر موکل نے خود اسے کیا کر لیا, نکاح کر لیا, ثم ابانھا, پھر موکل اسے, پھر موکل نے اسے جدا کر دیا. سمجھ میں آیا؟ لم یکن للوکیل, پھر وکیل تو وکیل کے لیے جائز نہیں, ان یزوجھا للموکل, کہ اب پھر اس سے کیا کر دے, موکل کا نکاح کروا دے. چلیے مولانا, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.